الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرا وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر گرامی قدر, مہمانان گرامی, میرے بزرگوں, بھائیوں اور عزیزوں, یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بڑی جامع حدیث ہے اور اس میں کئی مضامین جمع ہو گئے, لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور شاید یہی سوچ کر ہمارے محترم منتظمین نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہو, مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے شاید ایسا ہو, کہ اس حدیث کے آخر میں لفظ ہے, شروع میں تو ہے کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا, لیکن نو باتوں کے علاوہ آخر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے مالک نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں معروف کا حکم دوں اور میں برائی سے روکوں. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جن لوگوں کو امر بالمعروف کرنا ہے اور نہیں عن المنکر کرنا ہے, یا مختصر لفظوں میں یوں کہہ دیے کہ جنہوں نے دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا ہے, یا جنہوں نے دعوت الخیر کا کام کرنا ہے, جنہوں نے تحریک اسلامی کا کام کرنا ہے, یہ نو باتیں اصلا ان کی نو صفات ہیں جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. یعنی یہ آخری جملہ ہمیں اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تم باقی اپنے ملک میں, اپنی قوم میں, اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتے ہو, اسلامی تحریک کو بروئے کار لانا چاہتے ہو, تو یہ تو بعد میں دیکھو کہ لوگ اس سے کیا اثر قبول کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہیں جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے تمہارے اندر کیا واقعی وہ صفات پائی جاتی ہیں, کہ جن کام کرنے والوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی تو یقین اللہ کی نصرت و تائید ان کے ساتھ ہوگی, اور اگر وہ لوگ خود ان صفات سے محروم ہوں گے تو یہ تو میں نہیں کہتا کہ سننے والے ان سے بالکل اثر قبول نہیں کریں گے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط آدمی ایک اچھی بات کہتا ہے تو لوگ اثر قبول کر لیتے ہیں, لیکن کرنے والے کو, کہنے والے کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جس عظیم کام اور جس عظیم مقصد کو لے کے اٹھا ہوں, جن لوگوں نے اس کام کو کیا تھا, اگر میں ان کی شکل و صورت, ان کے طور اطوار اور ان جیسی صفات اختیار نہیں کرتا تو اللہ کی تائید و نصرت مجھے نہیں ملے گی, تو آخر میں کامیاب کیسے ہوں گا؟ اور پھر میری کامیابی صرف دنیا کی حد تک تو نہیں ہے, میری اصل کامیابی تو اللہ کے یہاں اس کی خوشنودی کا حصول ہے, اور وہ مجھے نہیں مل سکتی جب تک میں اپنے اندر ان صفات کو پیدا نہ کروں. اس لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں تو سب سے پہلے مجھے فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا میرے اندر ان صفات میں سے کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں, اور اس کے بعد میں آپ کو توجہ دلاؤں گا. یقیناً آپ مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہوں گے, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کمزوری لگی رہ جاتی ہے. اس لیے میں آپ کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ ان میں سے ایک ایک صفت پر غور فرمائیے اور پھر اپنا مراقبہ کیجیے, اپنا محاسبہ کیجیے, اور پھر دیکھیے کہ کیا ہم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی فکر کریں, اور اگر بہت زیادہ کام خراب ہے تو اللہ سے عذر معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ اثر نو ہم ان باتوں پر غور کرنے کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. یعنی ابتدا اپنی تبدیلی سے ہو, پھر توقع کرنی چاہیے انشاءاللہ معاشرہ بھی اس سے تبدیل ہوگا. اب دیکھیے میں ایک ایک کر کے ان باتوں کو پڑھتا ہوں جن کو حضور نے نو باتوں میں استقصاء فرمایا. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ, کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم میری طرف دعوت دینے کے لیے نکلو, حالانکہ اللہ کے رسول تو معصوم ہے. یہ اصل میں اس طرح کی احادیث تعلیم امت کے لیے کہ میرے بعد آنے والے لوگ, اس راستے پہ چلنے والے لوگ, وہ پہلے سے اس بات کو سوچ لیں کہ جن باتوں کو میں اپنے اندر پورا پیدا کرنا چاہتا تھا اور میرے مالک نے مجھے حکم دیا تھا, تو ظاہر ہے کہ میرے اندر وہ باتیں پہلے سے موجود تھیں. اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ میرے پیچھے چلنے والے, میرے راستے پہ آنے والے, وہ ان راستوں کو اپنے لیے سنگ میل سمجھیں اور ان صفات کو اپنے لیے پہلے سے لازمی جانیں. جب وہ ان کو اوڑھ لیں گے اور ان کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, جب وہ اس کا ہو کے اس کو پکارتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کی تائید و نصرت کے لیے نہ آئے. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ میرے اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی, کھلے بھی اور چھپے بھی, تمہیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. یعنی تم جب کوئی سی زندگی کا کام کرنے لگو, کوئی مرحلہ ہو زندگی کا اور کوئی بھی فیصلہ کرنے لگو, چاہو تم دعوت اللہ کا کام کرو یا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرو, جب تک تم اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں بساؤ گے, یقین جانو اس وقت تک تم کوئی سا کام بھی کم از کم اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کر سکتے. یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کوئی آدمی, اگر کوئی بچہ فرض کریں آپ کسی کالج میں, کسی تعلیمی ادارے میں داخل کرواتے ہیں, تو اس کو داخل کروانے کے ساتھ ساتھ جو چیز یقیناً آپ کا پیچھا کرے گی اور آپ کے دل کی فکر مندی بن جائے گی وہ یہ بات ہوگی کہ میں بچے کی فیس تو داخل کروا رہا ہوں, فیس داخلہ بھی داخل ہو گئی اور وہ جو ضروری مصارف تھے وہ تو خرچ کر دیے گئے, لیکن میں بچے کو بٹھا کے ایک دفعہ یہ بات تو سمجھاؤں کہ بیٹے یہ پیسے دینے سے ڈگریاں نہیں ملا کرتی, اصل بات تو یہ ہے کہ تیرے اندر علم کی شوق کا طلب بھی پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر تو وہاں طلب علم کے لیے جا رہا تو پھر تو یہ کالج تمہاری تعلیمی ادارہ بنے گا, تمہارے اساتذہ وہ واقعی تمہیں علم دے سکیں گے اور وہاں کا ماحول تمہیں واقعی علم سے آشنا کر سکے گا, لیکن اگر تم اپنے ساتھ وہ تعلیمی تعلق کے علاوہ باقی سارے علاقات کی دنیا اپنے دل و دماغ میں بسا کر جاؤ گے لیکن یہ طلب تمہارے اندر باقی نہ رہی یا پیدا نہ ہو سکی, تو ظاہر یہ تعلیمی ادارہ اپنی جگہ رہے گا لیکن تم وہاں سے محروم کے محروم ہی واپس آؤ گے. یعنی پہلی چیز علم آشنا ہونے کی طرح دین آشنائی کی ہے. جو آدمی دین سے آشنا ہونا چاہتا ہے اور دوسروں کو دین سے آشنا کرنا چاہتا ہے اس کا پہلا زیور یہ ہے اور پہلی بات یہ ہے اور پہلا سبق اس کا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا میں واقعی اللہ کے دین پہ چلنے سے پہلے میں نے اپنے دل و دماغ میں اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کا تعلق پیدا کر لیا. اگر میرے دل میں یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خشیت اور مخافت یا خوف بعض دفعہ ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ بیسیوں دفعہ اس بات کو دہرایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ, کہ تمام دانائیوں کی جان اور تمام حکمت کا سر اور سرا جو ہے علم و دانش کا کام وہ اللہ کا خوف ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. جس آدمی نے انسانیت کو سیکھنا چاہا اس کو اگر اللہ کا یہ سرا ہاتھ میں آ گیا نا, یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں بچ گیا بس گیا, تو سمجھ لیجیے کہ اس نے علم و دانش کو پا لیا, سمجھ لیجیے کہ اس نے واقعی جس چیز کو حاصل کرنا چاہا اس کو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے یہ پہلی چیز کھو دی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ جو اقبال مرحوم نے کہا تھا نا کہ جس طرح ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے مطابق اپنے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے, کہ اگر تم دین پہ چلنا چاہتے ہو, دین کی دعوت پہ چلنا چاہتے ہو, تو پہلے اس کی طلب کی جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو اپنے اندر پیدا کرو. اس نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے باطن خاکی میں جان پیدا کر. کہ جب تک وہ جان پیدا نہیں کرتا, وہ صلاحیت پیدا نہیں کرتا, وہ اپنے اندر وہ خوبیاں اور آنائیاں پیدا نہیں کرتا, وہ چیزیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا کرتا, تو زیادہ زبان کا جمع خرید تو ہو سکتا ہے اور زبان کے اوپر حلق کے اوپر اوپر سے ہر چیز کی گردان تو کی جا سکتی ہے, لیکن وہ چیز جو اندر سے ایک آگ بن کر اٹھے اور دوسرے پر شبنم بن کے برسے وہ ظاہرہ نہیں پیدا ہو سکتی, تا وقت کو اس کے دل و دماغ میں خود یہ خوبی پیدا نہیں ہوگی. ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ و دعوت کا کام کیا, یعنی ایک عظیم ذمہ داری آپ کی ٹھہرائی گئی جس نے آپ کی کمر توڑ کے رکھ دی، یعنی دعوت اللہ کا کام اور اسلامی دعوت پیش کرنے کا کام. تو اس سلسلے میں جب دنوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دن کی روشنی میں حضور کبھی اس سے مل رہے ہیں، کبھی اس سے مل رہے ہیں، کبھی اس قبیلے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی اس کا دامن پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کبھی اس کے گریبان پر دستک دے رہے ہیں، جب ہم دن کو حضور کا یہ عمل دیکھتے ہیں تو میرا خیال اب میری اس بات کی آپ تائید کریں گے کہ راتوں کو اللہ سے تائید و نصرت کی دعائیں مانگتے ہوئے راتیں گزرتی ہیں. یعنی دن کی ہم ہی دیکھیے تو وہ ساری تبلیغ و دعوت کے لیے ہے، لیکن رات کی خاموشی اور گھر کا صحن اور گھر کی چھت اور گھر کی کوٹلیاں، وہ کس بات سے رونق ان کو ملتی ہے؟ کبھی حضور کے آنسو برس رہے ہیں، کبھی ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں، کبھی یہ رونا دھونا ہچکیوں میں پیدا ہو رہا ہے، اور کبھی حضور لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جس کام کو تو نے میری ذمہ داری بنایا ہے، میں بڑا کمزور ہوں، ایک جان ہے، ایک تن واحد کے ساتھ میں پوری دنیا کو کیسے تبدیل کر سکوں گا؟ تو لازمی بات یہ ہے کہ تیری ذات تو واحد ہو کر سب سے بڑی ہے، تیری ذات اگر میرے ہم رکاب ہے، تیری اگر تائید و نصرت میرا ساتھ ہے تو ظاہر ہے میں تنہا نہیں ہوں. تو تو میری 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 لاج رکھ یا اللہ، تو میری مدد فرما کہ میرے اندر واقعی وہ شوق پیدا کر دے، وہ آگ پیدا کر دے، وہ لگن پیدا کر دے کہ میں ساری تکلیفیں اٹھا کر بھی تیرے نام کی طرف دعوت دیتے ہوئے کبھی نہ تھکوں. یہ راتوں کو بیٹری چارج ہوتی تھی تو دن کو وہ کام ہوتا تھا. یہ راتوں کی بیٹری میں کیا پیدا کیا جاتا تھا؟ یہی جس کو ہم خشیت اللہ کہتے ہیں. یہ دیکھو قرآن کریم میں ہم ایک پوری سیری دیکھتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کی پہلی چیز سم و اطاعت ہے. کہ قرآن کریم جن احکام کی طرف بلاتا ہے نا کہ لوگوں یہ کرو، یہ سنو، اللہ کا حکم ہے اور اس پر چلو. جو آدمی اس پر کام دھر لیتا ہے اور کمر بستہ ہو جاتا ہے اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے، تو یوں سمجھ لیجیے پڑھنی بچڑ جاتا ہے. لیکن اس راستے کی جو اصل رسد اور کمک ہے اور اس راستے کا جو سامان سفر ہے وہ ہے خشیت، اور اس راستے کی جو منزل ہے جہاں تک پہنچنا ہے وہ ہے تقوی. یہ تین باتیں قرآن کریم میں آپ بار بار دیکھیں گے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ لوگوں تم اگر کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، ہر آدمی یہاں کامیابی کے حصول کے لیے پریشان ہے، تو کہا یہاں کامیابی کی تین ہی بنیادیں ہیں. ایک، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مان کر سن کر ان پر قبر بستہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد جب تم قدم قدم آگے بڑھو، خود بھی اپنے آپ کو تبدیل کرو اور لوگوں کو بدلنا چاہو، تو یہ نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ کی خشیت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. یعنی تم نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنے کے بعد بے فکر نہ ہو جانا، اس بات میں ڈوب جانا کہ یا اللہ جو بن پڑا وہ تو نماز پڑھی لیکن پتہ نہیں تیری بارگاہ میں قبولیت پا سکی یا نہیں پا سکی. یا اللہ میں نے دن بھر تبلیغ و دعوت کا کام کیا لیکن پتہ نہیں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہوا یا نہیں ہوا. یا اللہ میں نے اسلامی تحریک کو پسینہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، اور ہو سکا تو کبھی خون بھی دیا، لیکن مجھے نہیں معلوم میرے دل و دماغ میں نہ جانے کہاں کہاں کبھی خیالات کی آمیزی ہوئی ہوگی. یہ پتہ نہیں یہ چیزیں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہیں یا نہیں. یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں تن من دھن سے تیرے راستے میں قربانی کا ایک پیغام بن کر اٹھوں. یعنی بالکل جیسے ایک مور ہوتا ہے، میں کئی جگہ یہ مثال پہلے بھی شاید یہاں دے چکا ہوں، کہ یوں تو اللہ نے ایک سے ایک بڑھ کر جانور خوبصورت بنائے، لیکن ایک مور ایک ایسا جانور بنایا ہے جو سرتاپا خوبصورتی ہے، جہاں وہ پر پھیلا دیتا ہے چمن کھل جاتا ہے، کہ یا اللہ مجھے ایسا مومن بنا دے کہ یہاں میں تیری نیکیوں کا ذکر کروں تو میری ذات کی صورت میں نیکیوں کا چمن کھل جائے، میں چلتا پھرتا میں تحریک اسلامی کا کارکن ہوں، میں بولوں تو میرے منہ سے تحریک ثمر پھوٹے، میں وہ کام کروں تو میری نیکی سے لوگ تحریک کا سبق سیکھیں، میں چلوں پھروں لوگوں سے ملوں تو لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے. اور یہ چیزیں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب آدمی ہر وقت اللہ کی خشیت کو اپنے ساتھ اور اپنے ہم رکاب رکھتا. یعنی آدمی ڈوب جاتا ہے اس کی خشیت میں، آدمی تیرتا ہے اس کی خشیت میں، چلتا ہے تو اس کی خشیت میں، سوچتا ہے تو اس کی خشیت میں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب اس کو یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں تیری تائید و نصرت کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اگر میری تائید نہ کرے کہ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا. جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یا اللہ تیری تائید اور تیری توفیق چاہیے. لیکن پھر مجھے یہ خیال ہے کہ یہ نفس امارہ نہ جانے مجھے کہاں کہاں ذلیل کرے گا، نہ جانے کہاں کہاں یہ میری نیت کو خراب کرے گا. یا اللہ اگر میری انعام تیرے ہاتھ میں رہی اور میں بالکل تیرے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح ہو گیا اور بے بسی کی تصویر بن جاؤں تیرے ہاتھ میں، تو پھر میں سمجھوں گا شاید میں کام کر سکوں. اقبال کی اللہ قبر ٹھنڈی رکھے، اس نے اس بات کو بھی سمجھا. اس نے کہا تیری دنیا جہان مرغ و ماہی اور میری دنیا فغان صبح گاہی. میری تو کوئی دولت اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ تڑپوں روؤں دھوؤں تیرے سامنے، اور تو اس سے مانگوں. تو دے گا تو میں ظاہر سرمایہ کو لے کر آگے چلوں گا نا، کہ تیری دنیا جہان مرغ و ماہی اور میری دنیا فغان صبح گاہی، اور تیری دنیا میں میں محکوم مجبور، میری دنیا میں تیری پادشاہ. بھائی یہ ہے میرا اصل اثاثہ، اور اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں خشیت. اور یہ خشیت اتنی بڑی دولت ہے کہ جس میں آدمی کو فکر لگ جائے اپنے آپ کو بدلنے کی اور دوسروں کو بدلنے کی. کہ حضور جب جنگ تبوک سے واپس آئے تھے، اگرچہ میں علمی طور پہ جانتا ہوں کہ اس حدیث کا اصل مقام کیا ہے، لیکن تبلیغ و دعوت کے حوالے سے اس کو پیش کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی میں اس کو پیش کر رہا ہوں. کہ حضور جب واپس آئے جنگ تبوک سے، تو مدینے کے جب دور سے نشانہ نظر آئے، تو حضور نے اہل مدینہ کو خطاب کر کے یا مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. لوگوں ہم ایک چھوٹے جہاد سے واپس آ گئے. اب اندازہ کریں کہ جنگ تبوک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی لڑائی اور سب سے بڑا جہاد ہے، جس کو جیش الاسرہ قرار دیا گیا، یعنی تنگی کا لشکر جس میں تیار ہو کے گیا. لوگوں کے وسائل اس قابل نہ تھے کہ اس کا بوجھ اٹھا سکتے، تو نہ جانے کس طرح ان وسائل کو پورا کیا گیا، اور مسلمان کس طرح صرف اپنے حوصلوں کی مدد سے وہاں جانے میں کامیاب ہوئے، اور صرف اللہ کی تائید و نصرت ان کے ہم رکاب رہی. تو جب حضور نے فرمایا کہ لوگوں ہم ایک چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو پتا پانی ہو گیا، ہم تو سر تاپا غرق ہو گئے اس قوم میں کہ اب نہ جانے اس سے بڑا مرحلہ کیا ہے، اس مرحلے سے نہ جانے کیسے ہم عہدہ برا ہوئے ہیں، تو بعد کے مراحل کا کیا بنے گا. حضور نے ہماری پریشانیوں کو دیکھ کر فرمایا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دوسرے ملکوں کی سرحدوں تک بیرونی دشمن کو زیر کر لیا ہے، اب باہر کا دشمن سر اٹھا کے نہیں چلے گا. بلکہ حضور نے جو پیشگوئی فرمائی وہ حرف بحرف پوری ہوئی. فرمایا اب کوئی مدینے پر چڑھ کے نہیں آئے گا، تم دوسری قوموں پہ چڑھ کے جاؤ گے، تم پر کوئی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. اللہ نے دشمنوں کو حوصلوں کے اعتبار سے زیر کر دیا، اگر جب وسائل کے اعتبار سے وہ ابھی بالا دست ہے. فرمایا تم بڑی جنگ سے لوٹے ہو، تم نے باہر کے دشمن کو زیر کر دیا ہے، کہا دیکھنا یہ اندر کے دشمن سے کہیں بے فکر نہ ہو جانا، اس اندر کے دشمن کو سر نہ اٹھانے دینا. اور یہ اندر کا دشمن کس چیز سے کچلا جاتا ہے؟ صرف اللہ کی خشیت سے، صرف اللہ کے خوف سے. کہ آدمی جب نگاہ اٹھاتا ہے نا، تو آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ میری نگاہ کی جو کرن پھوٹ رہی ہے، اللہ کا خوف اگر اس کے ہم رکاب ہوگا تو میں شاید اس کو روک سکوں گا، اور اگر اللہ کا خوف میرے ہم رکاب نہیں ہے تو میری یہ نکلتی ہوئی نگاہ یہ بے قابو بھی ہو سکتی ہے، یہ آوارہ بھی ہو سکتی ہے، یہی ایک نگاہ میرے آخرت کا سرمایہ گل کر سکتی ہے. تو اندازہ فرمائیں کہ صرف دیکھنے کے حوالے سے اگر آدمی اللہ کی خشیت سے بے نیاز ہے تو آدمی ڈوب مرتا ہے. یہی حال دنیا زندگی بھر کے باقی اقدامات کا ہے، چلنا پھرنا، سوچنا سمجھنا، اٹھنا بھاگنا، کوئی کام کرنا یا نہ کرنا، اور کوئی توانائی کہاں خرچ کر ڈالنا، اور کس کام کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا، یہ ساری چیزیں اس وقت تک راہ راست پہ رہ سکتی ہیں اور صحیح نہج ان کو نصیب ہوتی ہے جب آدمی اللہ کی خشیت کو ہر وقت اپنے حرام رکاب سمجھے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں چاہے تم تنہائی میں ہو جب بھی، اور چاہے تو لوگوں کے سامنے ہو جب بھی، ہر حال میں تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی خشیت کو اپنا سرمایہ بنانا ہے، ہر وقت یہ سمجھنا ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب تم سب کچھ کر گزرو، اور ظاہر وہ کیا کر گزرو گے جو ابو بکر صدیق نے کیا اور عمر فاروق نے کیا، دیکھو ان کا حال کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہما، کہ صدیق اکبر کو ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے آئینہ میں کہ جب رات گہری ہو جاتی عبادت شروع کر دیتے، رات قبر کھولنا شروع کرتی تو آپ عبادت سے روک کر داڑھی ہاتھ میں پکڑتے اور زارو قطار روتے ہوئے بار بار ایک جملہ فرماتے، فرماتے ابو بکر کاش تو کسی درخت کی ایک ٹہنی ہوتا اور تجھے کوئی درخت کھا جاتا اور اس پر مینگنی کر کے تجھے نکال دیتا، لیکن تجھے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہونا پڑتا. کبھی کسی جانور کو پھدکتا ہوا کھیلتا ہوا دیکھتے تو چڑیا کو دیکھ کے فرماتے کاش میں تیری طرح ایک چڑیا ہوتا، میں بھی پھدک پھدک کر زندگی کا ایسے محظوظ ہوتا اور زندگی گزار دیتا، لیکن کل کو مجھے اللہ کے یہاں اپنے اعمال کا جواب نہ دینا پڑتا. دیکھیں یہ اس آدمی کا حال ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے بعد اس امت کا بلکہ اس دنیا کا سب سے بڑا آدمی قرار دیا، اور جس کو 14 پارے کی آیت کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے 10,000 صحابہ کا گلے سرسبز قرار دیا، اور جس کا تورات کے حوالے سے تمام صحابہ کا سردار ثابت کیا جا سکتا ہے. اپنے دور کا اتنا بڑا شخص اور اتنی بڑی شخصیت، وہ کہتا کاش میں ایک جانور ہوتا کہ پھدک پھدک زندگی گزار دیتا، لیکن میرے لیے یہ غم نہ ہوتا کہ کل کو اللہ کے یہاں جا کر میں کیا جواب دوں گا. یہ اصل سرمایہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ اس آدمی کا سرمایہ ہے جس نے اپنے آپ کو دینی دعوت کی تیار کرنا ہے اور پھر اپنے اثرات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور اگر خود اس کے اندر ایک پاور ہاؤس نہیں کھل جاتا جس سے روشنی دوسروں کو میسر آ سکے، تو اندازہ فرمائیے پہلے ہی مرحلے پر وہ تو ناکام ہو کے ڈھیر ہو جائے گا، وہ دوسروں کے کیا کام آئے. یا کم از کم اس کے اندر اتنی خشیت تو ہونی چاہیے یا جیسے ڈاکٹر نذیرہ میں شہید میں تھی کہ میں نے سنا کہ جب ان کو ڈیرہ غازی خان کا امیر بنایا گیا تو شورا نے فیصلہ کیا، شورا کا اجلاس گئی رات ختم ہوا، مولانا مودودی علیہ رحمت اٹھ کے چلے گئے، جہاں اب دفن ہے مولانا اسی لان میں گرمیوں کے دن سے جب اجتماع ہوا تھا، مولانا اندر چلے گئے جب تہجد کے لیے اٹھ کے آئے تو دیکھا چاروں طرف سناٹا ہے، لیکن ایک شخص بیٹھا گھٹنوں میں سر رکھے زارو قطار ہو رہا. قریب آ کے دیکھا تو ڈاکٹر نذیر تھے. حضور نے آ کے پوچھا ڈاکٹر صاحب خیریت تو ہے، کیا آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی، کیا جب سے ہم گئے آپ یہیں بیٹھے ہیں؟ کہا جی ہاں یہاں بیٹھا. تو کہا کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہنے لگے تکلیف کیا آپ نہیں جانتے، آپ نے جو پورے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی ہدایت میرے ہاتھ میں دے دی ہے اور اس کی ذمہ داری میرے سر پہ رکھ دی ہے، میں رات سے رو رہا ہوں کہ یا اللہ جب تو ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں اسے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں، میں تو شاید اپنے جوگا نہ ہو سکا، تو میں پورے ڈیرہ غازی خان کو ہدایت سے کیا آگاہ کر کے آشنا کر سکوں گا. کہا یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری مولا آپ نے مجھ پہ عائد کیا ہے اس سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے کہ کل کو اللہ کے یہاں جا کر کیا جواب دینا. جب تک ہمارے ایک ایک کارکن کے دل و دماغ میں اس طرح خشیت الہی اور اس طرح جواب دہی کا احساس اور اس کا خوف اور اس کی خشیت بس نہیں جائے گی، یقین جانو یہ پہلی اگر صفت ہمارے اندر نہیں آ سکے گی تو ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیے دوسری چیز، کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے اس لیے میں جلدی جلدی ان چیزوں کو نپٹانا چاہتا ہوں. دوسرا فرمایا کلمت العدل فی الغزو والرضا، کہ تم چاہے کسی سے ناراض ہو یا کسی سے خوش، چاہے تم حالت خوشی میں ہو یا حالت غضب میں، تمہیں ہر حال میں ایک عادلانہ بات کہنی، ناانصافی نہیں کرنا. یعنی تم سے اگر پوچھا جائے کہ فلاں آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ برسوں سے میرا دشمن، اس نے کبھی میرے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہا، تو اندازہ کریں کتنا بڑا امتحان ہے آدمی کا کہ جس کے بارے میں آدمی جانتا ہے کہ وہ آدمی میرا اتنا بھی ایسا بھی نہیں ہے کبھی مجھ کو برداشت ہی کر سکے، وہ تو میرا عزلی دشمن، میرا سیاسی دشمن، میرا تہذیبی دشمن، میرا خاندانی دشمن، میرے ساتھ اس نے وہ کچھ کیا ہے آج تک جو بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود حدیث یہ فرما رہی ہے اور احادیث یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر اس حال اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑے، تمہیں اگر اس کے بارے میں رائے دینی پڑے، تمہارے سامنے اگر اس کا کیس آ جائے، تمہیں عدالت میں جج بنا کے بٹھا دیا جائے، تو دیکھنا اس کے ساتھ بے انصافی مت کرنا، دیکھنا اس کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کہنا جو عدل اور اعتدال اور میانہ روی کے خلاف، جو انصاف کے خلاف. یعنی جب تم سے پوچھا جائے کہ سیاسی طور پر فلاں آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو آج کل حکمران ہے یا سیاسی جماعت کا اپوزیشن کا وہ لیڈر بنا پھرتا ہے اور اس نے آپ پر بڑا ظلم کیا تھا. جو جماعت اسلامی کے لوگوں, یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاہے تمہیں ایک قدم پیچھے کیوں نہ ہٹنا پڑے لیکن دیکھنا عادلانہ بات کے سوا کبھی کوئی بات نہ کہنا. اور جس طرح پوری قوم آپ کے اس رویے کی عادی ہو جائے گی نا اور یہ سوچے گی کہ یہ ایک واحد جماعت ہے جس کا اٹھنے والا کارکن, جس کے لیڈران کرام, جس کی قیادت کرنے والے لوگ, ان کا عجیب حال یہ ہے کہ ان کے بدترین دشمن کے بارے میں بھی اگر ان کو بات کرنی پڑے تو نہایت سنجیدگی کے پتلے بن کر ایسی عادلانہ اور سچی بات کہتے ہیں جس میں کبھی جھوٹ کی آمیزی نہیں ہوتی. تو وہ آہستہ آہستہ اس بات کے عادی اور خوگر ہو جائیں گے کہ اعتماد کرنا ہے تو ان پر کرو, بات پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو, بھروسہ کرنا ہے تو ان پر کرو. وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ مومن کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اگر اپنی زندگیاں بھی امانت رکھنی پڑے نا تو وہ مومن کے پاس رکھے. وہ کہے گا اگر زندگی بھی اس ہاتھ میں دے دی جائے نا تو یہ کبھی خیانت نہیں کرتا, کبھی بے انصافی نہیں کر سکتا. کہا دیکھنا تمہاری زبان پر کبھی کو کلمہ جائرہ نہیں آنا چاہیے, کبھی کو ناانصافی کلمہ, کبھی غلط بات, کبھی جھوٹ بات, جب بھی بولو تمہاری زبان سے ایک عادلانہ بات ظہور میں آنی چاہیے. بلکہ قرآن کریم نے یہاں تک کہا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کہ مسلمانوں تمہارا بدترین دشمن اور اس کی دشمنی بھی دیکھنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکو. تمہیں اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس بارے میں اسوہ حسنہ ہے خاص طور فتح مکہ کے موقع پر, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ کون سے لوگ ہیں مکے کے رہنے والے بلکہ جزیرہ عرب کے رہنے والے کہ اکا دکا کے لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے خاندان یا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دشمنی کا آخری حد تک رویہ نہ اختیار کیا, لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کر حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ حضور ان کی ایک ایک بات کو دیکھ کر ان کو بدترین سزائیں دیتے اور وہ واقعی اسی کے مستحق تھے. لیکن حضور نے فرمایا تو یہ فرمایا کہ لانتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم, کہ لوگوں میں تو وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, اس لیے کہ تم نے وہ کیا جو تمہارا ضمیر تم سے کہتا تھا, ہم آج وہ کریں گے جو ہمارا خدا ہم سے کہتا. یہ پہچان ہے ایک تحریک کے کارکن کی, اور ان کی کارکن کی پہچان کا تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے کسی بات پر باہمی مشاورت کر رہے تھے کہ اچانک ایک یہودی آیا اور اس نے اجازت چاہی. امیر مومن نے پوچھا کیا بات ہے, انہوں نے کہا جی مجھے دعویٰ کرنا ہے علی کے خلاف, مجھے شکایت ہے اس. فرمایا آ جاؤ. اور جب وہ سامنے آ گیا تو کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ, اور حضرت علی سے فرمایا کہ ابو الحسن تم بھی اٹھو اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ. ہستری اٹھے لیکن چہرے پر ناگواری کے اثرات. دونوں کا مقدمہ سنا جو مناسب فیصلہ تھا کیا. جب وہ چلا گیا تو بعد میں حضرت علی سے پوچھا حضرت عمر فاروق نے کہ ابو الحسن کیا آپ کو میری یہ بات بری لگی تھی کہ میں نے اس کے برابر تو آپ کو کیوں کھڑا کیا؟ کہنے لگے امیر المومنین یہ بات بری نہیں لگی تھی, ایک اور بات بری لگی. کہا وہ کیا بات؟ کہا جب آپ نے اس یہودی سے کہا تھا نا کہ یہاں سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ نے اس کا نام لے کر کہا تھا, اور جب آپ نے مجھے کہا نا اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ تو میرا نام علی ہی لے کے نہیں کہا بلکہ مجھے کنیت سے پکارا جو لحاظ اور احترام کی احترام کے مستحق ہے. آپ نے مجھے احترام کے ساتھ کہا کہ اے حسن کے باپ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں, تو آپ نے برابری نہ رکھی. اس کا نام دیا تھا تو میرا بھی نام لینا چاہیے, مجھے کنیت سے پکارا تھا اس کو بھی کنیت سے پکارنا تھا. عدل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ دونوں میں انصاف کرتے اور عدل سے کام لیتے. جب آپ سے یہاں پر گزاشت ہوئی اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی, اس لیے اب میں سمجھا کہ آپ نے مناسب نہیں. اسی کا اسلام کا تقاضا کیا ہے کہ چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو جب آپ معاملہ کریں تو برابری کا معاملہ کریں, عدالت کا معاملہ کریں, اعتدال کا معاملہ کریں. تو کہا دیکھنا جب تم اللہ کا دین لے کے پھیلو گے نا اور جاؤ گے اپنوں کے پاس بھی اور دوسروں کے پاس بھی, تمہیں ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا جن نے برسا برس تمہارے ساتھ دشمنیاں نبھائی ہوں گی, تو دیکھنا، اس لیے کلمہ نصیحت کہنے سے اعتراض نہ کرنا کہ یہ تو میرا پرانا دشمن ہے، میں اس کے پاس یہ بات لے کے جاؤں گا، نہ جانے وہ کیسا سنے گا، سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا. اور پھر یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ تو کسی اچھے آدمی کو لے کے جانی چاہیے، کیونکہ اس سے دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے. میں اس آدمی برے آدمی کے پاس لے کے کیوں جاؤں؟ کہا تمہارے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح تم ہدایت اور دعوت کی بات اپنوں کے پاس لے کے جاؤ، ان کے پاس بھی لے کے جاؤ. اور جس دل سوزی کے ساتھ دعوت پیش کرنے کے بعد راتوں کو اٹھ کر قبولیت کے لیے دعائیں مانگو نا، تو دیکھنا صرف اپنے لیے نہ مانگنا بلکہ دشمنوں کے لیے بھی مانگنا، کہ یہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، یا اللہ میں تو دعوت پیش کر کے آ گیا، اب دلوں کو بدلنا تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، تو قادر ہے اس پر، یا اللہ یہ میرے بدترین دشمن صحیح، لیکن تیری تو مخلوق ہے نا، یا اللہ تو ان کو ہدایت آشنا کر دے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. راتوں کو اٹھ کر کر کبھی دشمنی کو دل میں خیال نہ لانا، بلکہ عدل کا کلمہ کیا ہے؟ سب سے بڑی عدل کی بات یہ ہے کہ تیرے بندے تیرے آستانے پہ جھک جائیں، یا اللہ میں یہ اپنے دشمنوں کے لیے مانگتا ہوں اور اپنوں کے لیے بھی مانگتا ہوں. کب دیکھنا اس میں کبھی تمیز نہ کر. تیسری بات، فرمائی بل قصد فی الفقر والغنا، کہ راستی اور اعتدال پر قائم رہوں چاہے میں امیر ہوں یا غریب. قصد کہتے ہیں میانہ روی کو، درمیانی چال چل دے، کہ میں چاہے فقیر ہوں چاہے میں غریب ہوں، میرا رویہ دونوں حالتوں میں اعتدال کا ہونا چاہیے. یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، میں اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے فقر دو طرح کا ہے، ہم فقر کو کہتے ہیں ناداری، یعنی کلاش ہو جانا، کچھ بھی نہ ہونا، دیواریا ہو جانا، ایسے آدمی کو ہم کہتے ہیں فقیر. اگرچہ لوگوں نے فقیر اور مسکین میں فرق کیا، لیکن وہ خاص فرق بھی نہیں ہے. سمجھ لیجیے اگر رات کو کھانے کا حق، رات کو کھانے کو ہے اگر تو دن کو نہیں ہے تو فقیر ہے، اور اگر رات کو بھی نہیں ہے تو وہ مسکین ہے، کبھی اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا. لیکن بہر فقر ہے بالکل نادار ہو جانے کا نام. اب اس صورتحال کے بارے میں حضور نے دو باتیں فرمائی. ایک تو فرمایا الفقر و فخری، فقر تو میرا فخر ہے، اور کبھی فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرن، اللہ فقر سے پناہ دے، یہ تو بعض وقت کفر تک پہنچا دیتا. یعنی وہاں پناہ مانگی وہاں فخر کیا، حالانکہ ایک چیز اگر غلط ہے تو فخر کرنے کے قابل نہیں، پناہ مانگنے کی چیز ہے، اور اگر صحیح ہے تو پناہ مانگنے کی چیز نہیں. یا حضور نے ایک چیز کے بارے میں دو عملی اختیار کیوں کی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ فقر کہتے تو ناداری کو ہیں، لیکن یہ دو چیزیں جو اس سے پیدا ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں جو رویہ ہم قائم کرتے ہیں نا، یہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اگر تو ایک آدمی یہ رویہ پیدا کرتا اپنے اندر، یہ سلوک اپنا لیتا، یہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے کہ ادھر ذرا سی سختی آئی، ذرا سی تنگی ترشی آئی، تو اس گز بھر کی زبان کھل گئی، بندوں سے لڑائیاں اللہ کا شکوہ، کہ یا اللہ کیا تیرے خزانوں میں ایسی کمی تھی کہ سمندر سے میرے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں. یا اللہ تو بڑا رزاق ہے، اور تیری رزاقی سے، تیرے سمندر سے، تیرے سخاوت کے سمندر سے اگر مجھے دو وقت کی روٹی نہیں ملتی تو یہ تو بخیلی ہوئی، رزاقی کہاں ہوئی؟ یہ ہے شکایت کرنا. اور دوسرا اپنے آپ کو اتنا گرا پڑا آدمی سمجھنا کہ چہ جائے کہ وہ انسانی کی بلندی کا کہیں خیال کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہوں، بلکہ وہ گرا پڑا ہوا ہے حیوانوں سے بدتر اپنے آپ کو جاننے لگے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برے سے برے فیر کا صدور بھی اس سے ممکن ہو جاتا ہے. یعنی جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں برے حالوں میں گھر گیا ہوں، اب اس کے نشے میں ڈوب جانا یہ کوئی بعید کی بات نہیں، اب اس کے لیے چوری کر لینا یہ بھی کوئی بعید بات نہیں، اس کے لیے ڈاکہ ڈال لینا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، اس کے لیے اگر دکان ہے چھوٹی موٹی اسے ملاوٹ کرنا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، اگر وہ کہیں چھوٹی موٹی کرسی پر بیٹھا ہے تو وہاں رشوت لینا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں. ایسی وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں جو فقیر اور کلاش ہو گیا ہوں، اب میرا حق پہنچتا ہے کہ جس راستے سے جیسے کیسے بھی میں دو وقت کی روٹی کما سکتا ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہاتھ پہ ہاتھ مار سکتا ہوں، مجھے جائز حق ہے، مجھے مارنا چاہیے. یہ وہ رویہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قابل فقر ان یکون کفرا، ایسا فقر اللہ کی پناہ، یہ تو آدمیوں کو کفر تک پہنچا دے. یعنی ایک طرف اللہ کی ناشکری اور دوسرا بدعمالیوں پر اصرار، اور ہر وقت کوشش کرنا کہ جس طرح بھی بن پڑے میں زیادہ کمانے کی کوشش کروں. یہ رویہ ہے جو آدمی کو بے دین کر کے مارتا. اور دوسرا ایک رویہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا کہ یا اللہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں غریب آدمی، پہلے تیری نعمتیں ملی تو تیرا شکر ادا کرتا رہا ہوں، تو تو نے ہی نعمتیں عطا فرمائی تھی، اب تو نے اس کے برعکس ایک دوسری حالت دیکھ کر تنگی اور ترسی کی، تو تو نے مجھے آزمانا چاہا ہے. یا اللہ جس طرح میں تیری نعمتیں پا کر نا شکرا نہیں ہوا تھا نا، اب تیری تنگی ترسی دیکھ کر بے صبرا بھی نہیں ہوا، کہ صبر بھی میری دولت ہے اور شکر بھی میری دولت. جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ یا اللہ ایک وقت مجھے کھانے کو دے کہ تیرا شکر کروں، اور ایک وقت بھوکا رہ تیرا صبر کروں. یہ دو ہی تو اصل میں صفتیں ہیں ایک مرد مومن کی، اور جس کے نتیجے میں اس کا اصل کردار تعمیر پاتا ہے. کبھی صبر اس کو آگے بڑھاتا ہے، کبھی شکر اس کو آگے بڑھاتا ہے. اور اگر صبر اور شکر یہ دونوں دولتیں کسی کو مل جاتی ہیں تو اور اسے کیا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ الفقر و فخری، فخر تو میرا فخر ہے. اور جو عہدت کے راستے پر پڑا اس نے واقعی اس کو فخر جانا. میں دو واقعہ اس سلسلے میں صحابہ کا عرض کروں گا، پھر اگلی بات شروع کروں گا. غالباً 9 ہجری میں، جو کہ عام الوفود کہلاتا، مدینہ طیبہ میں یکے بعد دیگرے روز روز کئی کئی وفود آتے تھے، پورے جزیرہ عرب سے سمٹے ہوئے، اور دھڑا دھڑ لوگ فوج در فوج اسلام کی آغوش میں آ رہے تھے. ایک وفد آیا یمن سے. احمد کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ وفد آتا تو حضور چند دن ان کو دین سیکھنے کا حکم دیتے، لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اپنی صحبتوں میں بٹھاتے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو مسائل سے آشنا کرتے. اور جس دن ان کے جانے کی باری ہوتی تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو بلاؤ، حضرت بلال کو فرماتے کہ ان کو بلاؤ، ان کو تحائف دے کے رخصت کرو. چنانچہ وفد غالباً کو 9-10 آدمیوں پر مشتمل تھا. جب جس دن ان کو جانا تھا تو حضور سے آخری ملاقات کرنے آئے تو حضور نے حضرت بلال سے فرمایا کہ ان کو تحائف دو. جب وہ تحائف لے چکے تو فرمایا تم میں سے کوئی شخص رہ تو نہیں گیا جس کو تحفہ نہ ملا؟ انہوں نے کہا حضور ایک لڑکا ہمارے ساتھ ہے، وہ رہ گیا. فرمایا اس کو کیوں نہیں لائے؟ کہا اس کو سامان کی رکھوالی کر یہ چھوڑا ہے. فرمایا جاؤ اس کو بھیجو. وہ لڑکا آیا تو ایسی کو نرالی شان والا کہ آ کر حضور سے سلام کہا. حضور نے بلال سے کہا کہ اس کو بھی تحائف دو. انہوں نے کہا حضور میں اس مقصد کے لیے حاضر نہیں ہوا. حضور مسکرائے. فرمایا بیٹا تیرا کیا مقصد تھا؟ کہا حضور تین باتیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں یہ تین باتیں آپ میری پوری فرما دیں. فرمایا کہو کیا بات ہے؟ کہا حضور ایک تو میری آپ یہ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھ پر اپنا رحم فرمائے، دوسرا یہ فرما دیں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے، اور تیسرا یہ فرما دیں کہ اللہ مجھے دل کا غنا بخشے. یہ غنا صرف امیری میں نہیں ہوتا، فقیری میں بھی ہوتا. یعنی دل کا غنا کیا؟ کہ میرے دل کو مستغنی کر دے، نعمتیں ملے تو اتراتا نہ پھروں، اور تنگی ترشی آئے تو بے صبرا نہ ہو جاؤں. دونوں حالتوں میں دل پر حاکمیت صرف اللہ کی رہے، کہ کبھی اس بات کا خیال نہ بھولے کہ یا اللہ تو نے نعمتیں دی تب بھی تو ہی رازق تھا، اب تو نے چھین لی ہے تب بھی تو ہی رازق ہے، جب تو دیتا تھا تب بھی یہ سب تیرے ہی آستانے میں جھکتا تھا، اور اب تو نہیں دے رہا تو پھر بھی یہ تیرے ہی آستانے میں جھکے گا، اور اس سب تک نہیں اٹھے گا جب تک تجھ سے نعمتیں لے نہیں لوں گا. کہ میں تیرے ہی در کا بہکاری ہوں، اس کو کہتے ہیں استغنا، اور یہی ایک مومن کی دولت. کہا حضور مجھے آپ دعا فرما دیں کہ مجھے اللہ دل کا غنا عطا فرمائے. حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم ارحمہ، یا اللہ اس لڑکے پر اپنا رحم فرمائے. اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. فرمایا اللہم اجعل غناہ فی قلبی، یا اللہ اپنا غنا اس کے دل میں ڈال دے. اپنی ذات کا اس کو بہکاری رکھ لیکن ساری دنیا سے اس کو مستغنی کر دے. اور یہی وہ دولت ہے غنا کی جو اصل میں آدمی میں اعتدال کی قوت پیدا کرتی ہے. اس کو حدیث پاک میں کبھی غنا کے علاوہ زہد سے تعبیر کیا گیا. یہ بھی ایک حدیث کا جملہ, حدیث کا ایک نقطہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. کوئی حدیث کا طالب علم ہے تو اس کو نوٹ کر دینا چاہیے کہ جہاں زہد کا لفظ آئے وہ یوں سمجھیے کہ ہم مانا ہے غنا کا. اسی کو حضور نے فرمایا اذهب وزن فی ما بیتک یحبک الناس اور وزن یحبک اللہ. فرمایا کہ زہد پیدا کر اپنے اندر, یعنی دنیا کے وزن فی دنیا یحبک اللہ, دنیا کے بارے میں اپنے اندر غنا پیدا کر, بے رغبت ہو جا دنیا کے بارے میں, اللہ تیری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا یا اللہ تجھ سے پیار کرے گا. اور جو کوئی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا, کاریں, اچھا فرنیچر, عہدہ و منصب, بڑی بڑی کوٹیاں, ان کی طرف سے بے نیاز ہو جا, اللہ لوگوں کے دلوں میں تیرا احترام پیدا کرے گا. کہا یہ جو غنا ہے یا اللہ میرے دل میں پیدا ہو جائے. حضور نے یہ دعا فرمائی, وہ شخص چلا گیا, سب چلے گئے. اسی سال حضور نے حجۃ الوداع فرمایا, یعنی اس کے بعد جو اگلے سال حج آیا, وہ وفد کے لوگ, کچھ لوگ ملے حضور کو غار مزدلفہ میں. اس لڑکے کی وہ ادا حضور کے دل میں اس قدر بیٹھ گئی تھی کہ ان کو دیکھ کے پہچان لیا اور فرمایا وہ لڑکا نہیں آیا تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا حضور وہ تو نہیں آیا لیکن وہ تو عجیب شان کا لڑکا ہے کہ ڈھیر لگا دو اس کے سامنے دولت کے تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, اور رات کو کھانے کو روٹی نہ ملے تو کبھی چہرے میں بے قراری نہیں ہوتی. عجیب مستغنی لڑکا, ہم نے اس طرح کا لڑکا کوئی نہیں دیکھا, نہ اس کو للچاوا مار سکتا ہے نہ اس کو ڈراوا راستے سے ہٹا سکتا, یعنی نہ دولت اس کو بہکا سکتی ہے اور نہ دولت چھین کر اس کو پریشان کیا جا سکتا. حضور نے فرمایا یا اللہ اس کو یکسوئی کی موت عطا کرنا. لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہر آدمی مرتا ہوئی یکسوئی کی موت نہیں مرتا. فرمایا یکسوئی کی موت تو قسمت والے کو آتی ہے. لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں اور دنیا کی محبت میں ڈوب کے نکلتے ہیں اور دنیا ان سے چھین لی جاتی ہے تو جاتے ہوئے ہم دنیا کرتے جاتے ہیں کہ ہائے دنیا کی وہ بات بھی رہ گئی, وہ کام بھی رہ گیا, بچے کی شادی کرنا رہ گئی, بچی کی شادی کرنا رہ گئی. نوجوانوں خاص طور پہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ استغنا کی دولت سے محرومی ہے, اور مسلمان کا سب سے بڑا جوہر وہ یہ استغنا یعنی میانہ روی ہے فقر اور غنا کے اندر. یعنی کبھی اس کے ذہن سے یہ بات نہ نکلے کہ ہر حال میں میرا اللہ میرا رازق ہے. اس لیے کہ آج کی دنیا میں, بعد میں ڈرتا ہوں کہ لمبی نہ ہو جائے, ملوکیت کے دور میں ملوکیت کی زنجیریں کہا جاتا ہے کہ بڑی توانا تھی لیکن وہ اس قدر لمبی نہیں تھی کہ لوگوں کی تنہائیوں میں بھی پہنچ جاتی. ایک ایک آدمی ان زنجیروں میں جکڑا ہوتا. آج تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آج کی حکومت کے زنجیروں میں جکڑا نہ ہو. تاجر ہے تو ٹیکس کی زنجیر سے بندھا ہوا, ملازمت پیشہ ہے تو تنخواہ کی زنجیر سے بندھا ہے, کاشتکار ہے تو اوشر کی زنجیر میں بندھا ہے. ہر آدمی ہے جو یہاں ٹیکس دیتا, جو آدمی سڑک پہ چڑھ کر پیدل چلتا ہے ٹیکس اس کو بھی ادا کرنا پڑتا. ہر آدمی یہاں ٹیکسوں کی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے. اس قدر ہماگیر قسم کی ملوکیت, اس کا تصور کبھی تاریخ میں نہیں رہا. اسے اقبال نے کہا تھا کہ آج کا جو ملک الموت ہے نا, وہ اسرائیل نہیں وہ عصر حاضر ہے. انہوں نے کہا عصر حاضر, کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش, اور دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا, زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش, اور اس جنون سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا, دو یہ کہتا تھا خرس سے کہ بہانے نہ تراش. یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ. اسے ایک بار روتا رہا چیختا رہا نوجوانوں سے کہتا رہا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی, نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں, کہ استغنا میں پایا میں نے معراج مسلمان. یہ ہے اس ٹکڑے کا حاصل کہ استغنا سب سے بڑی دولت ہے. حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں جس حال میں بھی رہو استغنا کی حالت میں رہنا. اللہ دولت دے تو دولت کو اللہ کی امانت جاننا, اور اگر اللہ دولت واپس لے لے اس کی اس کو آزمائش سمجھ کر اس میں پورا اترنے کی کوشش کرنا. تمہارے پاس صبر کی دولت ہے تو وہ بھی اسلام کی دی ہوئی دولت ہے, اور تمہارے پاس اگر غنا کی دولت ہے تو وہ بھی اسلام کی دی ہوئی دولت ہے. دونوں کو اسلام کے راستے میں قربان کرنا اور اس سے کام لینا, یہ اصل میں تمہاری ذمہ داری.
visit tazkir.org